سنیچر 9 دسمبر کے سربین کے ساتھ عادل شاہ زیب کا سلام۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دینے کے فیصلے کی عالمی مذمت جاری۔ امریکہ نے کس امید میں یہ فیصلہ کیا؟
امریکہ کی فورن پالیسی کے لیے بہت بہت دھکا ہے یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے فی الحال، میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان کی سمجھ میں آئے گا۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبید ملک سے خبریں سنیے۔ امریکی صدر کی جانب سے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے اعلان کے بعد فلسطین اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ اسرائیل نے غزہ سے راکٹ فائر کیے جانے کے جواب میں فلسطین کے عسکری گروہ حماس کے خلاف فضائی کاروائیاں کی ہیں۔ تفصیل ذیشان حیدر سے۔
اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ سنیچر کی صبح کی جانے والی کارروائیوں میں ہتھیار تیار کرنے والے ایک مرکز اور اسلحے کے گودام کو نشانہ بنایا گیا۔ اس سے پہلے جمعے کو غزہ سے داغے جانے والے 3 راکٹ اسرائیل کے علاقے میں گرے تھے۔ امریکہ کی جانب سے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے اعلان کے بعد فلسطین اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان کے ردعمل میں جمعے کو غزہ میں احتجاجی مظاہروں کے دوران اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں 2 فلسطینی ہلاک ہو گئے تھے۔ فلسطین کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے جمعے کو حماس کے ٹھکانوں پر متعدد حملے کیے جن میں 25 افراد زخمی ہوئے ہیں۔
فلسطینی مظاہرین اور اسرائیلی فوج کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں جن میں اسرائیلی فوج کی جانب سے فلسطینی مظاہرین پر آنسو گیس کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس سے قبل اسرائیل کی جانب سے کیے جانے والے فضائی حملوں کے نتیجے میں 2 افراد کی ہلاکت ہو چکی ہے۔ سعودی عرب کے خفیہ ادارے کے ایک سابق سربراہ نے امریکی صدر کی جانب سے یروشلم اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے اعلان کے بعد یہ تنبیہ کی ہے کہ یہ فیصلہ انتہا پسند گروہوں کے لیے آکسیجن کا کردار ادا کرے گا جس کے بعد انہیں سنبھالنے میں دشواری ہو سکتی ہے۔ بحرین میں ایک سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سعودی خفیہ ادارے کے 24 سال تک سربراہی کرنے والے شہزادے ترکی الفیصل نے یہ بیان دیا۔ چین نے 70 کے قریب لوہے اور سونے کی کانیں بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ چین کے ریاستی میڈیا کے مطابق یہ قدم ماحول میں بڑھتی ہوئی آلودگی کی وجہ سے اٹھایا گیا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کانوں کی وجہ سے چین کے مغربی شہر ژیژنگ میں آلودگی نہایت خطرناک سطح تک پہنچ گئی ہے، جبکہ مقامی لوگوں نے مائننگ کرنے والی کمپنیوں کو 2020 تک علاقے سے اپنے غیر قانونی دفاتر کو بند کرنے اور نکل جانے کا کہا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ روہنگیا مسلمانوں کی بنگلہ دیش سے نقل مکانی کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، حالانکہ گزشتہ ماہ میانمار اور بنگلہ دیش کے درمیان روہنگیا مسلمانوں کو میانمار واپس بھیجنے کا معاہدہ طے پا گیا تھا۔ تفصیل نازیہ گلزار سے۔
اقوام متحدہ میں پناہ گزینوں کی ڈیپٹی ہائی کمشنر کے مطابق پناہ گزینوں کے ملک چھوڑ کر جانے کا عمل سست ضرور ہوا ہے، لیکن پھر بھی یہ اس وقت دنیا کے پناہ گزینوں کا سب سے بڑا بحران ہے۔ اگست میں میانمار کی ریاست رخائن میں شروع ہونے والے پرتشدد واقعات کے بعد 600,000 سے زیادہ افراد نے ہمسایہ ملک بنگلہ دیش میں نقل مکانی کی تھی۔ تاہم گزشتہ ماہ نومبر میں بنگلہ دیش نے میانمار کے ساتھ ایک معاہدہ طے کر لیا تھا جس کے مطابق میانمار میں فوجی کارروائی کے دوران ہزاروں کی تعداد میں نقل مکانی کرنے والے روہنگیا مسلمانوں کو واپس بھیجا جائے گا۔
برطانوی وزیر خارجہ بورس جانسن سرکاری دورے پر ایران پہنچ گئے ہیں۔ برطانوی وزیر خارجہ کا یہ پہلا دورہ ایران ہے۔ تفصیلات کے مطابق برطانوی وزیر خارجہ بورس جانسن ایران میں برطانوی نژاد ایرانی خاتون کی رہائی کے حوالے سے بھی بات کریں گے، جنہیں 2016 میں تہران سے جاسوسی کے الزام میں حراست میں لیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے اوپر لگنے والے جاسوسی کے الزام کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ بورس جانسن ایک ایسے وقت میں ایران کا دورہ کر رہے ہیں جب مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ اس دورے کے دوران وہ خطے کے تنازعات، بالخصوص شام اور یمن میں ایرانی مداخلت پر برطانوی خدشات کے بارے میں بھی بات چیت کریں گے۔ عراقی وزیر اعظم حیدر الابادی نے اعلان کیا ہے کہ عراقی فوج نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ میں مکمل فتح حاصل کر لی ہے۔ تفصیل سبا ناز سے۔
گزشتہ کچھ عرصے میں دولت اسلامیہ کو پے در پے شکستوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اور عراقی دستوں نے ان کے زیر قبضہ تمام چھوٹے بڑے شہروں کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا ہے۔ وزیر اعظم حیدر الابادی نے دارالحکومت بغداد میں ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ گزشتہ ماہ نومبر میں سرحدی قصبے روا کو بازیاب کروانے کے بعد دولت اسلامیہ سے اس کا آخری اڈا بھی فتح کر لیا تھا۔ وزیر اعظم حیدر الابادی نے کہا کہ ان کی فوج نے اب عراق اور شام کی سرحد کا مکمل کنٹرول بھی حاصل کر لیا ہے، جہاں جہاں کچھ عرصے پہلے تک دولت اسلامیہ کئی علاقوں پر قابض تھی. وزیراعظم حیدر البادی کا کہنا تھا کہ دشمن عراقیوں کی تہذیب کو مٹانا چاہتا تھا، لیکن عراقیوں کے عزم اور حوصلے نے بہت کم وقت میں اس کوشش کو ناکام بنا دیا ہے.
امریکی ریاست کیلیفورنیا کی جنوبی حصے میں لگنے والی آگ نے شدت اختیار کر لی ہے، جبکہ متاثرہ علاقوں سے نقل مکانی کرنے والوں کی اب تعداد ایک سے زیادہ ہو چکی ہے. کیلیفورنیا کے جنگلات میں لگنے والی آگ نے قریب 200,000 افراد کو نقل مکانی پر مجبور کیا ہے. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے.
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے. آپ کا خط ملا.
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے. آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد.
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. کل یعنی اتوار کو دنیا بھر میں حقوق انسانی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. آج سربین کے دوسرے حصے میں ہم آپ کو اس بارے میں خصوصی رپورٹ سنوائیں گے، لیکن پہلے اس خبر کا ذکر جو گزشتہ کئی دنوں سے عالمی میڈیا کی سب سے بڑی اور اہم خبر رہی ہے. صدر ٹرمپ کے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دینے کے فیصلے کی عالمی سطح پر شدید مذمت جاری ہے. سعودی شہزادے ترکی الفیصل کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے شدت پسند گروپوں کو فائدہ پہنچے گا اور حالات کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے. دوسری جانب غرب اردن میں اس فیصلے کے خلاف مظاہرے جاری ہیں اور اسرائیلی فوج نے مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال کیا ہے. نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات کے ساتھ تہمینہ قریشی.
اقوام متحدہ کے مشرق وسطی میں قیام امن کے خصوصی مندوب نکولائی ملاڈنوف نے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر اشتعال انگیز بیانات سے گریز نہ کیا گیا تو خطے میں پرتشدد واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ بھی ہو سکتا ہے.
خطے کے اندر اور باہر ہم سب لوگ یروشلم کے مذہبی تقدس اور جذباتی وابستگی سے واقف ہیں اور اس کا احترام کرتے ہیں، مگر پھر بھی میں تمام سیاسی اور مذہبی رہنماؤں اور دیگر علاقائی کارکنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے الفاظ اور اقدامات میں اشتعال انگیزی سے گریز کریں.
اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے نکولائی ملاڈنہوف نے کہا کہ یروشلم کی حیثیت اسرائیل اور فلسطین کے دو ریاستی حل کی کوششوں کے لیے کلیدی کردار ادا کرتی ہے، مگر ان کے مطابق اگر اس معاملے میں صبر سے کام نہ لیا گیا تو خطے کے حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں. کل اسرائیلی حکومت کی جانب سے مبینہ طور پر حماس کی اسلحہ بنانے والی فیکٹریوں پر فضائی حملے شروع کر دیے گئے، جبکہ گزشتہ کئی دنوں میں مقبوضہ غرب اردن میں فلسطینیوں اور اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں میں سینکڑوں افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں. اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی نے زور دیا کہ امریکہ مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے کوشاں ہے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ یہ کوشش سچ اور خطے میں صورتحال کے منصفانہ جائزے پر مبنی ہونی چاہیے. انہوں نے الزام لگایا کہ اسرائیل پر امن کے معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے. نکی ہیلی کا یہ بھی کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کا رویہ اسرائیل کے ساتھ تعصبانہ ہے.
گزرے ہوئے وقت نے ثابت کیا ہے کہ اقوام متحدہ کا اسرائیل کے ساتھ رویہ متعصبانہ ہے. اقوام متحدہ نے مشرق وسطی میں قیام امن کی کوششوں کو فائدے کی بجائے نقصان زیادہ پہنچایا ہے.
دوسری جانب اقوام متحدہ میں فلسطین کے نمائندے ریاض منصور نے کہا کہ امریکہ اسرائیلی طرز کے بین الاقوامی قانون اور قراردادوں کی حمایت کر رہا ہے اور اس کو مشرق وسطی میں قیام امن کی کوششیں ترک کر دینی چاہیے.
امریکہ اور اسرائیل کی ملی بھگت سب کو نظر آنی چاہیے. امریکہ کا اسرائیل کی جارحیت کو اس طرح تسلیم کرنا اور پھر اس کا انعام دینا نے ثابت کر دیا ہے کہ امریکہ کے رہنما اس خطے میں امن قائم کرنے کے لیے نااہل ہیں، اور شاید ان کے فیصلے کے خلاف دیگر ممالک کی تشویش سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے.
ریاض منصور کا مزید کہنا تھا کہ قیام امن کے لیے یروشلم کے حوالے سے منصفانہ رویہ بہت ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ فلسطین کے مسئلے کا منصفانہ حل یروشلم کے منصفانہ حل سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ یروشلم فلسطین کا دل ہے اور ہمیشہ رہے گا. دوسری جانب اقوام متحدہ میں اسرائیل کے سفیر ڈینی ڈینن نے امریکہ کے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے فیصلے کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ ان کے ملک اور خطے میں امن کے قیام کے لیے ایک بہت بڑا قدم ہے۔ اجلاس میں شریک دیگر ممالک کے نمائندوں نے بھی اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ برطانیہ اور فرانس کے نمائندوں نے دو ریاستی حل تلاش کرنے پر زور دیا، جبکہ روس کے اقوام متحدہ میں سفیر وسیلی نبیزیا نے فلسطین اور اسرائیل کے سیاسی رہنماؤں کا ایک مشترکہ اجلاس بلانے کی پیشکش کی۔ ایتھوپیا کے سفیر نے بھی یہ خدشہ ظاہر کیا کہ خطے میں پرتشدد واقعات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا ہے، لیکن امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کے مطابق امریکہ کو یروشلم میں اپنا سفارت خانہ کھولنے میں کم سے کم ایک سال کا عرصہ لگے گا۔
نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات آپ نے سنی تہمینہ قریشی سے۔ سامعین، آئیے آپ کو تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے لے چلتے ہیں یروشلم، جہاں سے صحافی ہریندر مشرا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہریندر جی، کیا صورتحال ہے اس وقت؟ کہاں کہاں یہ احتجاج ہو رہے ہیں؟ اور احتجاج میں سنا یہ بھی ہے کہ شدت ابھی اس میں بڑھتی جا رہی ہے۔
جی بالکل، ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں مشرقی یروشلم میں ایک مظاہرہ کافی بڑا ہوا، جس میں ہزاروں لوگوں نے حصہ لیا، اور یہ دیکھنے کو ملا کہ یہاں اسرائیلی پولیس کے لوگ جو ہیں وہ گھوڑے پہ سوار ہو کر کے ان کو ان کے اوپر انہوں نے ان کو الگ تھلگ کیا، ان کے اوپر طاقت کا استعمال کیا، اور کئی لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ ابھی کتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا اس کو لے کر کے کوئی بات نہیں، ابھی تک خبر نہیں مل پائی ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ درجنوں لوگوں کو گرفتار کیا گیا، جس میں کہ کئی خواتین بھی شامل ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ اعتراض جو ہے یہ ابھی غرب اردن میں بھی تقریباً 20 شہروں میں آج ہوا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ لگ بھگ جتنے بھی بڑے شہر ہیں، رام اللہ، تلکرم، کلکلیا، خیورون، ہر شہر میں، خاص کر کے جنین، وہاں پہ بہت سارے مظاہرے ہوئے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ لگاتار تیسرا دن ہے جب کہ اس طرح سے دیکھنے کو مل رہا ہے۔ لیکن ایک خاص اور بات جو دیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر جو عرب آبادی والے جو شہر ہیں، وہاں بھی اب دھیرے دھیرے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ آج جنوبی علاقے میں ایک مظاہرہ کافی بڑا ہوا ہے راحت نام کے شہر میں۔
اچھا ہریندر جی، یہ بتائیے کہ 18 دسمبر کو امریکی نائب صدر مائک پینس محمود عباس سے مل رہے ہیں، وہاں پہ ان کی ملاقات ہوگی، لیکن ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ صدر ٹرمپ کے فیصلے کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مائک پینس کو شاید وہاں پہ خوش آمدید نہیں کہا جائے گا فلسطین میں۔ تو اس معاملے پر کوئی پیش رفت وہاں پہ، میڈیا کیا کہہ رہا ہے اور عوام میں کس طرح کے جذبات ہیں وہاں پہ؟
دیکھیے، کل تو یہاں پر فتح پارٹی کے ایک بڑے رہنما نے اس طرح کی بات کہی تھی کہ یہ ملاقات جو ہے وہ منسوخ کر دی گئی ہے، لیکن آج فلسطین انتظامیہ کی طرف سے بھی تصدیق کر دی گئی ہے، اور صدر محمود عباس کے سفارتی مشیر مزدی خالدی نے کہا ہے کہ امریکہ نے یروشلم کے معاملے پر ساری حدیں پار کر لی ہیں، انہوں نے ریڈ لائن کراس کر لیا ہے، اور اس کے بعد اب صدر عباس جو ہیں وہ مائک پینس سے کسی بھی حالت میں نہیں ملیں گے۔ تو اس بات کی اب تصدیق بھی ہو چکی ہے، یہ فلسطین انتظامیہ کی طرف سے بیان آ گیا ہے۔
اچھا، امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ اس بات کے منفی نتائج نکلیں گے، تو اس پر کوئی رد عمل فلسطینیوں کی جانب سے، فلسطینی اتھارٹی کی جانب سے، گورنمنٹ کی جانب سے سامنے آیا؟
فلسطینی انتظامیہ کی طرف سے یہ بات پچھلے جب سے یہ اعلان کیا ہے صدر ٹرمپ نے، اس کے بعد سے یہ لگاتار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ امریکہ نے اس طرح کا اسٹینڈ لے کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ مصالحت کار کا رول یہاں پر ادا نہیں کر سکتا۔ وہ جو امریکہ اسرائیل کے انٹرسٹ میں بات کرتا ہے، اور اس طرح کے جس طرح سے یہ ایک طرفہ قدم دیا اٹھایا گیا، یہ اقدامات جو ہو رہے ہیں امریکہ کی طرف سے، اس سے فلسطینی ناراض ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ اس مسئلے پر تمام فلسطینی جو تنظیمیں ہیں وہ ایک ساتھ کھڑی ہیں اور سبھی اس کو کنڈیم کر رہے ہیں۔
اچھا، یہ بتائیے کہ اسرائیل اور فلسطینی اتھارٹی کے درمیان اس سے پہلے سیکیورٹی کے جو مسائل ہیں وہاں پہ تعاون ہوتا رہتا تھا، تو اب کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟
دیکھیے، ابھی تو اسرائیلی سیکیورٹی فورسز، خاص کر کے وہ سارے جو بارڈرنگ علاقے ہیں، جو ساری سیمائیں ہیں اسرائیل اور فلسطینی انتظامیہ کے کنٹرول والے علاقے کے، وہاں پر جتنے بھی مظاہرے ہوئے ہیں اس میں اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ اندر گئی ہیں، حالانکہ ان کو فلسطینی سیکیورٹی فورسز کی طرف سے کسی طرح کا کوئی کوآپریشن نہیں مل رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے ادھر سے کہ جو ایک انڈرسٹینڈنگ تھی اس کو توڑ کر کے، اس کو اس کو اسرائیلی فورسز نے ختم کر دیا. اسرائیلی فوج اس کو نہیں مان رہی ہے کیونکہ بغیر فلسطینی انتظامیہ کے اجازت کے اکثر اسرائیلی فوج جو ہے وہ اس طرح کے اقدامات ان علاقوں میں نہیں کرتی تھی. لیکن ابھی یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کسی طرح کا کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہو رہا ہے. دونوں فریقین جو ہیں وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی ہیں اور دونوں کے بیچ کافی اختلافات ابھی نظر آ رہے ہیں.
اچھا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید پس پردہ فلسطینیوں پر یہ دباؤ ڈالا جائے گا امریکہ کی طرف سے کہ مذاکرات دوبارہ شروع کیے جائیں. اسی طرح یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سیلان کے صدر ٹرمپ کے فیصلے کے کچھ عرصے بعد ایک نیا امن منصوبہ بھی سامنے لایا جائے گا. تو ایک تو یہ بتائیے کہ کیا پس پردہ کچھ دباؤ کی خبریں وہاں گردش میں ہیں, اور دوسرا یہ کہ اگر اس طرح کا کوئی نیا امن منصوبہ سامنے لایا گیا تو کیا فلسطینیوں کے لیے آپ کے خیال میں یہ منصوبہ قابل قبول ہوگا؟
دیکھیے یہ سوال میں نے فلسطینی انتظامیہ کے کئی اہلکاروں کے سامنے رکھا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ فلسطینی جو ہیں وہ کسی کے بھی دباؤ میں نہیں آئیں گے. اور دوسری بات جو وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس پورے مسئلے پر امریکہ ابھی اکیلا کھڑا ہے, امریکہ کے ساتھ کوئی بھی دوسرا ملک جو ہے امریکہ کے سپورٹ میں سامنے نہیں آیا ہے, اور کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس نے اس طرح کا اعلان کیا ہو کہ وہ اپنی ایمبیسی جو ہے وہ تل اویو سے لا کر کے یروشلم جو ہے اس کو شفٹ کریں گے. تو اس معاملے پہ ابھی جو ہے فلسطینیوں کا یہ ماننا ہے کہ کوئی کسی طرح کا کوئی دباؤ نہیں پڑا ہے. اور جہاں تک امن کے سلسلے میں بات چیت کا سوال ہے
جی,
تو وہ تبھی ہوگا جبکہ فلسطینیوں کے ساتھ اس طرح کا جبکہ جو جی پہلے سے سارے جو سمجھوتے ہیں ان کے تحت اگر بات چیت ہوتی ہے.
یروشلم سے ہرندر مشرا جی تازہ ترین تفصیلات فراہم کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. سامعین, اسی موضوع پر کچھ دیر پہلے میں نے بات کی امریکہ میں مقیم بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار ڈاکٹر احسان حراری سے, اور ان سے پوچھا کہ صدر ٹرمپ نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت بنانے کا جو اعلان کیا, کیا اس کا مقصد اندرونی اہداف حاصل کرنا تھا یا کہ خارجہ پالیسی کے اہداف؟
دیکھیے اندرونی مقاصد میں نہیں سمجھتا کہ ان کی سمجھ میں آتی ہے بات کہ وہاں اسرائیل میں کوئی اسرائیل اور فلسطینی کے درمیان میں کوئی نیگوشیشن کوئی گفتگو ہو ہی نہیں رہی ہے, بالکل ڈیڈ معاملہ ہے وہ. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ انہوں نے توجہ دی اس بات کے اوپر. اگر وہ صحیح معنی میں اس پہ توجہ دیتے تو پہلے وہ گفتگو شروع کرواتے, اور گفتگو شروع کروانے کے بعد کچھ دو تین راؤنڈ اگر چلتے اس کے بعد وہ فیصلہ کرتے تو پتہ یہ چلتا کہ وہ سنجیدہ ہیں اس معاملے میں. میں نہیں سمجھتا معاملے اس معاملے میں سنجیدہ تھے وہ.
اچھا, متنازع فلسطین مشرق وسطی کے حالات کی وجہ سے پس منظر میں چلا گیا تھا, لیکن صدر ٹرمپ کے اس اعلان کے بعد اب فلسطین کا مسئلہ ایک بار پھر دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے. تو اس سے امریکہ اور اسرائیل کو فائدہ ہوا یا نقصان؟
دیکھیے امریکہ کو تو نقصان ہوگا بہت اس میں, اس لیے کہ میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ کا پرسٹیج مسلم ملک میں ممالک میں یا عرب ممالک میں سے بڑھے گا. اسرائیل مزے میں بڑھا ہوا تھا, اسرائیل کی جو ہے ہر چیز اس کے مقصد کے مطابق ہو رہی تھی. سعودی عرب سے اسے تعلقات خفیہ طور پر بڑھ رہے تھے, یو اے ای سے اس کے تعلقات بڑھے رہے ہیں, قطر سے اس کے تعلقات بڑھے رہے ہیں, ایجپٹ سے اسے تعلقات بڑھے رہے ہیں. تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ مقصد کیا ہے اس کا جو خام خاص جو ہے اس معاملے کو انہوں نے کنٹینشس جسے کہتے ہیں کر دیا اس کو یہ فیصلہ کر دیا.
اچھا, بظاہر یہ لگتا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے مفاد کی خاطر اپنی طاقت اور اثر رسوخ استعمال کر رہا ہے, لیکن کیا صدر ٹرمپ فلسطینیوں کو اس حد تک مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ ان کی مرضی کے خلاف کسی حل کو قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں؟
وہ کبھی نہیں ہوگا, وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ فلسطینین کمزور ہیں سیاسی طور پہ ملٹریلی, مگر ان کا جو ان کی جو جد و جہد چل رہی ہے اس جد و جہد میں کوئی کمی نہیں رہے گی. ایز این آکوپائڈ نیشن ساری دنیا کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں. دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ کے جروسلم کو ریکگنائز کرنے کے بعد کوئی ملک وہاں پہ اپنی ایمبیسی موو کرے گا. امریکہ کی صرف دلی ایمبیسی وہاں چلی گئی تو کوئی فرق نہیں پڑتا اسے. اور پھر عرب دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کا پرسٹیج بہت زیادہ نہیں ہے پہلے کے مقابلے میں. انہوں نے دیکھا کہ ٹرمپ کے فیصلے کے بعد فرانس نے کریٹیسائز کیا, ان کو تنقید کیا, انگلینڈ نے تنقید کیا, تو
صحیح معنی میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو میجر جو الائز ہیں امریکہ کے وہ امریکہ کا ساتھ نہیں دے رہے اس معاملے میں. امریکہ کی فارن پالیسی کے لیے بہت بڑا دھکا ہے یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے فی الحال, میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان کی سمجھ میں آئے گا.
یہ تھے تجزیہ کار ڈاکٹر احسان عراری, جن کا کہنا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ فیصلہ امریکی خارجہ پالیسی کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے اور یہ امریکی فارن پالیسی یعنی خارجہ پالیسی کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے. رخ کرتے ہیں عراق کا, جہاں عراقی وزیر اعظم حیدر الابادی نے اعلان کیا ہے کہ عراقی افواج نے نام نہاد دولت اسلامیہ تنظیم کے خلاف جنگ میں مکمل فتح حاصل کر لی ہے. گزشتہ کچھ عرصے سے دولت اسلامیہ کو لگاتار شکستوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اور عراقی دستوں نے ان کے زیر قبضہ تمام چھوٹے بڑے شہروں کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا ہے. میں نے اب سے کچھ دیر پہلے امریکی تھنک ٹینک اسٹریٹیجک فار کاسٹنگ سے منسلک تجزیہ کار کامران بخاری سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ عراقی وزیر اعظم حیدر الابادی کے اس دعوے میں کتنا وزن ہے؟
جو نون علاقے ہیں جو کہ اربن علاقے تھے یعنی شہر تھے بڑے شہر چھوٹے شہر جہاں تک تو ان کا تعلق ہے تو وہ فلم کی بات میں کچھ وزن ہے کہ ہاں بھائی انہوں نے وہ سارے کے سارے جو علاقے تھے وہ خالی کرا لیے. لیکن جو رورل علاقے ہیں دیہی علاقے ہیں جو صحرا ہے اور جو دیگر اور چھوٹی مقامات ہیں وہاں سے تو میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے نکال لیے ہوں گے, وہاں پہ وہ ابھی بھی ہیں. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتنی دیر تک جو ہے یہ علاقے اپنے ہاتھ ان کے اپنے ہاتھ میں رہیں گے اور داعش جو ہے وہ اس کی واپسی کب ہوگی.
عراقی وزیر اعظم جس کامیابی کا انہوں نے اعلان کیا ہے, کیا یہ کامیابی امریکی اور ایرانی مدد کے بغیر حاصل کی جا سکتی تھی؟
جی نہیں, یہ امریکی مدد اور ایرانی مدد کے بغیر نہیں حاصل کی جا سکتی تھی کیونکہ دیکھیں عراقی ریاست بہت کمزور ہے, عراقی فوج جو ہے اس کے پاس وہ صلاحیتیں نہیں ہیں. یاد رہے کہ عراقی جو فوج ہے پولیس ہے انٹیلیجنس اسپیشل فورسز کاؤنٹر ٹیررزم سروسز ان سب کو امریکہ اور ایران کے لوگوں نے ٹرین کیا ہے. اس کے علاوہ جو ملیشیاز ہیں جو حشد الشعبی ہے جو پاپولر موبلائزیشن فورسز ہیں وہ تو ایران میں موبلائز کی ان کو ٹرین کیا تیار کیے, تو اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اگر عراقی حکومت کے اپنے بس میں ہوتا یا ان کے ساتھ یہ تعاون نہ ہوتا تو شاید وہ یہ کام نہ کر سکتے.
اچھا آپ نے اس طرف کامران بخاری صاحب اشارہ تو کیا لیکن اس بات کا کتنا خدشہ ہے کہ دولت اسلامیہ عراق میں دوبارہ سر اٹھائے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ روکنے کے لیے کن اقدامات کی ضرورت ہے؟
تاریخی طور پہ جب سے سابق صدر صدام حسین کا تختہ الٹا گیا ہے تو اس وقت سے لے کے اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ داعش اور اس کی پرانی جتنی شکل و صورتیں ہیں جو پرانے پریڈیسیسر آرگنائزیشن ہیں ان کو بھگا دیا جاتا ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ واپس آ جاتے ہیں. وہ واپس اس لیے آتے ہیں کہ وہ جو زمینی حالات ہیں جنہوں نے ان کو پہلی دفعہ جنم دیا تھا ان کا کبھی تدارک نہیں ہوتا, ان کو کبھی بھی جو ہے ڈیل نہیں کیا جاتا. میں ان سوشل یعنی پولیٹیکل اور اکنامک حالات کی بات کر رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ حالات پہلے سے اب بہت زیادہ بدتر ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخی طور پہ یہ جو شیعہ سنی فساد ہے اس کا بہت فائدہ اٹھایا داعش نے, بلکہ اس کو ہوا دی ہے, اس کو چھوٹے لیول سے بڑے لیول پہ لے کے گئی ہے داعش. تو اور اب جو وہ کشیدگی ہے شیعہ سنی کی وہ پہلے وہ قبائل تو نہیں ہوئی, وہ وہیں کی وہیں ہے, بلکہ میں یوں کہوں گا کہ چونکہ سنی علاقہ جات میں تاریخی لحاظ سے پہلی دفعہ جو ہے کسی شیعہ قوت نے جو ہے نا قابو کیا ہے. میں موصل کی بات کر رہا ہوں, میں جو امبر جو اپنا صوبہ ہے اس کی بات کر رہا ہوں, نینوا کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ موصل موجود ہے. ایسے حالات میں کشیدگی بڑھے گی اور جب کشیدگی بڑھے گی تو داعش جو ہے اس کا فائدہ اٹھائے گی اور وہ پھر بتدریج جو ہے وہ اپنی واپسی کا راستہ نکالے گی.
اچھا اگر دیکھا جائے تو دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ میں اہم کردار کرد جنگجو ادا کرتے ہیں, لیکن کردوں کے ساتھ عراقی حکومت کے تنازع کے بعد کتنی مشکلات ہو سکتی ہیں عراقی حکومت کو؟
فی الحال تو مجھے نہیں لگ رہا کہ ان کو کردوں کے خلاف مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ انہوں نے بہت سارے علاقے کردوں سے خالی کرا لیے ہیں یہ ریفرنڈم کے بعد جو فوجی کارروائی ہوئی تھی, اور پھر ایران اور ترکی جو ہے وہ بغداد کا ساتھ دے رہا ہے اور امریکہ بھی کردوں کا ساتھ نہیں دے رہا. تو مجھے نہیں لگتا. پھر یہ کہ خود آپس میں بہت زیادہ جو ہے ان کی وہ اختلافات ہیں اور وہ بہت سارے ان میں دھڑ ہیں جو اسٹرگل کر رہے ہیں پولیٹیکلی ایک دوسرے کے خلاف. تو ایسے صورتحال میں کرد جو ہیں وہ اتنی بڑی ایشو نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ تیل کی قیمت کم ہے, جو حالات میں نے پہلے مطلب سیکٹیرین جو حالات ہیں, پھر جو سنی علاقہ جات ہیں وہاں پر معاشی جو ہے حالات بہت خراب ہیں, یہ جو فیکٹرز ہیں یہ میں سمجھتا ہوں زیادہ اہم ہوں گے.
یہ تھے امریکی تھنک ٹینک اسٹریٹیجک فورکاسٹنگ سے منسلک تجزیہ کار کامران بخاری. سامعین, نظر ڈالتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر, جہاں اس وقت یہی خبر ہماری شہ سرخی ہے کہ عراق کے وزیر اعظم حیدر الابادی نے اعلان کیا ہے کہ دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ میں انہوں نے مکمل فتح حاصل کر لی ہے. واضح رہے کہ گزشتہ ماہ شامی حکام نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے سرحدی قصبے ابوالکمال کو دولت اسلامیہ سے آزاد کرا لیا ہے, جو شام میں ان کا آخری گڑھ تھا. عراقی وزیر اعظم حیدر الابادی کے اس اعلان سے صرف دو روز پہلے شام میں روسی حکام نے کہا تھا کہ انہوں نے دولت اسلامیہ کو شکست دے دیا ہے. سربین ابھی جاری ہے.
اپنی رائے کا اظہار کریں,
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر,
ٹرمپ آئیں گے ہیلری, عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ نازیہ گلزار.
ہیملٹن میں نیوزی لینڈ اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میچ کے پہلے دن نیوزی لینڈ نے 7 وکٹوں پر 286 رن سکور کیے. سب سے زیادہ سکور جیت راہل کا تھا جنہوں نے 84 رن بنائے. کولن ڈی گرینڈ ہوم نے 58 اور کپتان کین ولیمسن نے 43 رن سکور کیے. دن کے اختتام پر ٹام بلنڈل 12 جبکہ نیل ویگنر 1 رن کے ساتھ کریز پر موجود تھے. ویسٹ انڈیز کی جانب سے شانن گیبریل نے 3 اور میگول کامنس نے 2 وکٹیں حاصل کی. نیوزی لینڈ کو 2 میچوں کی سیریز میں 1-0 سے برتری حاصل ہے. ادھر پرتھ میں جاری ٹور میچ میں کرکٹ آسٹریلیا نے انگلینڈ کے خلاف 62 رن سکور کیے جبکہ ان کے پاس 9 وکٹیں محفوظ ہیں. اس سے پہلے انگلینڈ نے کیٹن کے 80 اور جو کلارک کے 45 رنز کے ساتھ 314 کے سکور پر اپنی پہلی اننگ ڈکلیئر کر دی تھی. سنگاپور میں جاری اوشنیا پاور لفٹنگ چیمپئن شپ میں پاکستان نے 4 سونے کے تمغے جیت لیے ہیں. یہ تمغے پاکستان کی سنیا غفور نے 57 کلوگرام کی کیٹیگری میں جیتے ہیں. اسی ایونٹ میں پاکستان کی جانب سے 4 خواتین اور 3 مرد پاور لفٹرز شریک ہیں. یو کے سنوکر چیمپئن شپ کے پہلے سیمی فائنل میں انگلینڈ سے تعلق رکھنے والے 5 مرتبہ کے چیمپئن رونی اوسالیون کا مقابلہ اسکاٹ لینڈ کے سٹیفن میگوائر سے ہو رہا ہے, جبکہ دوسرے سیمی فائنل میں 2008 کے چیمپئن شان مرفی کا سامنا ویلز کے ریان ڈے سے ہوگا. انڈیا میں جاری ورلڈ ہاکی لیگ کے پہلے سیمی فائنل میں میزبان انڈیا کو ارجنٹائن کے ہاتھوں 1-0 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا, جبکہ دوسرے سیمی فائنل میں آج جرمنی کا سامنا آسٹریلیا سے ہو رہا ہے. کوارٹر فائنل میں ارجنٹائن نے انڈیا کو مات دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کیا تھا, جبکہ جرمنی نے ہالینڈ کو شکست سے دوچار کیا تھا. فٹ بال پریمیئر لیگ میں ہونے والے آج کے میچز میں سوانسی ویسٹ بروم سے ٹکرا رہا ہے, جبکہ ٹوٹنہم کا سامنا اسٹوک سے ہوگا. نیو کیسل لیسٹر کے مد مقابل آ رہا ہے.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھی نازیہ گلزار. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے زیر اہتمام ایک سیمینار میں بلوچستان میں حقوق انسانی کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. اس خبر کی تفصیل سربین کے اگلے حصے میں سنیے گا. یہاں سربین اپنے نصف کو پہنچا اہم خبروں کے خلاصے کے ساتھ عبید ملک.
امریکی صدر کی جانب سے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے اعلان کے بعد فلسطین اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ اسرائیل نے غزہ سے راکٹ فائر کیے جانے کے جواب میں فلسطین کے عسکری گروپ حماس کے خلاف فضائی کارروائیاں کی ہیں۔ سعودی عرب کے خفیہ ادارے کے ایک سابق سربراہ نے امریکی صدر کی جانب سے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے اعلان کے بعد تنبیہ کی ہے کہ یہ فیصلہ انتہا پسند گروہوں کے لیے آکسیجن کا کردار ادا کرے گا۔ چین نے 70 کے قریب لوہے اور سونے کی کانیں بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ چین کے ریاستی میڈیا کے مطابق یہ قدم ماحول میں بڑھتی ہوئی آلودگی کی وجہ سے اٹھایا گیا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کانوں کی وجہ سے چین کے مغربی شہر میں آلودگی انتہا سے زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے زیر اہتمام ایک سیمینار میں بلوچستان میں حقوق انسانی کی صورتحال کے علاوہ میڈیا کو درپیش مشکلات پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا۔ دوسری جانب حکومت کی جانب سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں حکام کے مطابق عسکریت پسندوں نے ہتھیار ڈالے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے زیر اہتمام یہ سیمینار کوئٹہ پریس کلب میں حقوق انسانی کے دن کی مناسبت سے منعقد کیا گیا۔ اگرچہ سیمینار کا موضوع اظہار رائے کی آزادی تھا، تاہم اس موقع پر بلوچستان میں حقوق انسانی کی مجموعی صورتحال پر بھی اظہار خیال کیا گیا۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ہیومن رائٹس کمیشن آف بلوچستان کے سربراہ ابیب طاہر ایڈوکیٹ کا کہنا تھا،
اب مسنگ پرسنز کا بھی ٹرینڈ کچھ چینج ہو گیا ہے۔ ڈیڈ باڈیز کی شکل میں کافی شدید ٹارچر، جو مست شدہ لاشیں ہیں، تو یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ہمارا ایک المیہ ہے جو کہ بلوچستان میں اس وقت جو انسرجنسی چل رہی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ جو ڈسپیئرنسز کا ایشو ہے یہ بڑی شدت سے چل رہا ہے۔
سیمینار سے اظہار خیال کے دوران سینئر صحافی سلیم شاہد نے کہا کہ بلوچستان میں پابندیوں کی وجہ سے صحافت دباؤ کا شکار ہے۔
تو 25 اکتوبر سے آج تک جو ہے وہاں پہ اخبارات بند ہیں، یعنی آپ کے سینٹرل بلوچستان میں اور آپ کا جو ساؤدرن بلوچستان ہے، 25 یا 26 پریس کلب جو ہیں وہ بند ہیں۔ تو یہ ساری کس لیے ہیں؟ اس لیے کہ ہم یہ پابندی لگانے کی بات ہے۔
دوسری جانب بلوچ نیشنل موومنٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ بلوچستان کے مختلف علاقوں آواران، واشوک اور پنجگور میں سیکورٹی فورسز کے آپریشنوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بی این ایم نے الزام عائد کیا ہے کہ اس آپریشن میں عام آبادیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بی این ایم کے مطابق آپریشن میں علیحدگی پسند رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کی دو بہنوں سمیت خواتین کو بھی حراست میں لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بی این ایم کے سربراہ خلیل بلوچ کا کہنا ہے،
بچوں اور خواتین جن میں ہوا اور اس کی بیٹی راجی، مدینہ اور نور خاتون جو ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کی بہن سمیت تقریباً 50 کے قریب مرد و زن اب تک لاپتہ ہیں۔ علاقے کو مکمل طور پر سیل کیا گیا ہے جس کی وجہ سے نہ صرف غذا کی قلت کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔
تاہم حکومت بلوچستان کے ترجمان انوار کاکڑ نے عام آبادیوں کو نشانہ بنانے کے الزام کو مسترد کیا۔
نہ تو کوئی جبری طور پر لاپتہ ہوا ہے اور نہ نہتے کسی آدمی کو بے گناہ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔
ادھر بلوچستان اسمبلی کے سبززار پر حکومت کی جانب سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں سرکاری حکام کے مطابق فراریوں نے ہتھیار ڈالے۔ اس تقریب میں وزیر اعلی بلوچستان نواب ثناء اللہ زہری، فوج کے جنوبی کمان کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوا اور دیگر حکام نے بھی شرکت کی۔ حکومت بلوچستان کے ترجمان کے مطابق تقریب میں 77 نئے فراریوں نے ہتھیار ڈالے۔
آج 313 افراد یہاں پہ ہتھیار ڈال رہے ہیں، ان میں 77 افراد نئے ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ یہاں آئے ریاست کے سامنے اور ہتھیار ڈال رہے ہیں، اور پرانے باقی جو ہیں وہ اپنی دوسری قسط جو کمٹمنٹ تھی صوبائی حکومت کی طرف سے ان کی اقساط وصول کرنے آئے ہیں۔
اس تقریب کے حوالے سے تال کسی عسکریت پسند تنظیم کا رد عمل سامنے نہیں آیا۔ تاہم اس سے قبل عسکریت پسند تنظیموں کی جانب سے ایسے تقاریب کو حکومت کی جانب سے پروپگنڈے کا ذریعہ قرار دیا جاتا رہا ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
پاکستان سمیت دنیا بھر میں کل یعنی 10 دسمبر کو انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جائے گا۔ پاکستان میں بھی اس مناسبت سے تقاریب کا انعقاد کیا جائے گا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت نے اس دن کوئی پروگرام نہیں رکھا۔ پاکستان میں ان دنوں جبری گمشدگیوں اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی شکایات عام ہیں۔ ان مشکلات میں انسانی حقوق کے کارکن کس طرح کام کر رہے ہیں اور ریاستی اداروں کا رویہ کیا ہے؟ سنتے ہیں ریاض سہیل کی اس رپورٹ میں۔
نغمہ شیخ کے لیے 1 اپریل صبح سے دوپہر تک ایک معمول کا دن تھا، لیکن شام کے بعد یہ ایک غیر معمولی دن بن گیا۔ نغمہ شیخ کراچی پریس کلب کے باہر انسانی حقوق، مزدوروں اور طلبہ تنظیموں کے مظاہروں میں پہلی صف میں موجود ہوتی ہیں اور بے خوف نعرے لگاتی ہیں۔ رواں سال 1 اپریل کو وہ کراچی پریس کلب میں مجوزہ ڈاکٹر حسن ظفر کی گرفتاری کے خلاف پریس کانفرنس میں شرکت کے لیے آ رہی تھی کہ پریس کلب کے قریب سے انہیں گاڑی سمیت حراست میں لے لیا گیا۔ نغمہ شیخ کے مطابق ڈاکٹر حسن ظفر کا مسئلہ ایک خالص انسانی حقوق کا مسئلہ تھا،
اور ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہونے کی حیثیت سے انہوں نے ہر جو بھی ہیومن رائٹس کے حوالے سے وائلیشن ہوئی ہے اس کے لیے انہوں نے ہمیشہ احتجاج کیا اور انہوں نے لوگوں کو سکھایا ہے۔ اس لیے ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے، وہ بھی میں نہیں کرنے جا رہی تھی، ان کے دوسرے کولیگ یونیورسٹی کے جو اساتذہ تھے وہ کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ تو پریس کانفرنس جیسا ایک جمہوری حق نہ فلفل کرنے دینا بھی ایک مطلب سب سے بڑی زیادتی ہے۔
یہ پریس کانفرنس ایم کیو ایم لندن میں شمولیت اختیار کرنے والے 70 سالہ ریٹائرڈ پروفیسر حسن ظفر کی رہائی کے مطالبے کے لیے منعقد کی گئی تھی۔ اس پریس کانفرنس کے بعد کراچی یونیورسٹی کے استاد ڈاکٹر ریاض شیخ اور ڈاکٹر مہر افروز کو بھی تحویل میں لیا گیا۔ بعد میں نغمہ شیخ اور مہر افروز کو تو چھوڑ دیا گیا، تاہم ڈاکٹر ریاض شیخ کی گرفتاری غیر قانونی اسلحے رکھنے کے الزام میں ظاہر کی گئی۔ نغمہ شیخ کا کہنا ہے کہ بطور انسانی حقوق کے کارکن کے کوئی ایک مشکل نہیں بلکہ کئی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔
ساتھی بھی ہوتے ہیں اکثر، تو وہ بھی تھوڑا سا ڈر خوف آپ کے درمیان اس طرح سے پیدا کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ خیال رکھیں کہ چند ایک جو صحافی دوست ہوتے ہیں وہ آپ کو، وہ بظاہر ہماری کیئر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عمومی صورتحال یہی ہوتی ہے کیونکہ کسی بھی وقت ہم کو بھی اٹھا لیا جائے گا۔
سندھ وائس فار مسنگ پرسنز کے چیئرمین پنل ساریوں نے صوبے سے گمشدگیوں کے خلاف مارچ اور بھوک ہڑتالیں کیں۔ رواں سال اگست میں وہ لاپتہ ہو گئے اور 3 ماہ کے بعد اکتوبر میں بازیاب ہو کر گھر پہنچے۔ پنر ساریوں کا کہنا ہے کہ ریاستی اور غیر ریاستی اداروں کی جانب سے جو ماحول بنایا گیا ہے وہ خوف اور ہراس کا ہے۔
جب بھی گھر سے نکلتے ہیں تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ بھئی وہ واپس بھی آئیں گے یا نہیں آئیں گے، یا آئیں گے تو کیا وہ زندہ آئیں گے یا ان کی لاش جو ہے وہ گھر پہ آئے گی۔ تو اس طرح کی پوزیشن ہے ہیومن رائٹس ڈیفینڈر کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی چیلنجز کی شکلیں ہیں وہ سبھی یہاں پہ موجود ہیں۔
پاکستان اور انڈیا کے ماہی گیروں کے حقوق اور رہائی کے لیے کام کرنے والی تنظیم فشر فوک کے رہنما سعید بلوچ گزشتہ سال جنوری میں لاپتہ ہو گئے۔ مقامی اور بین الاقوامی تنظیموں کے احتجاج پر 8 روز کے بعد ان کی گرفتاری ظاہر کی گئی۔ پاکستان انسانی حقوق کمیشن کے سابق چیئرمین ڈاکٹر مہدی حسن کا کہنا ہے کہ پاکستان میں جو انسانی حقوق کی پامالی ہوتی ہے وہ خود حکومت اور اس کے اداروں کی طرف سے کی جاتی ہیں۔
یہ ٹھیک ہے کہ محروم طبقوں کو ایلیٹ کلاس جو ہے وہ بھی ان کے حقوق وائلیٹ کرتی ہے، لیکن زیادہ تر وائلیشنز جو ہیں وہ حکومت کے ادارے کرتے ہیں۔ اس میں پولیس بھی شامل ہے، اس میں سرکاری افسران بھی شامل ہیں، اور اس میں پولیٹیکل پارٹیز بھی، ہماری رولنگ پارٹی بھی اور دوسری پارٹیاں بھی شامل ہیں۔ کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ایجنڈے پہ انسانی حقوق کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو مین سٹریم کی پارٹیز کہلاتی ہیں ان میں سے کسی کے ایجنڈے پہ انسانی حقوق ہیں نہیں۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ان سب پہ جب یہ الزام لگ جاتا ہے کہ یہ ویسٹ کا ایجنڈا پورا کر رہے ہیں اور یہ ایجنٹ ہیں ویسٹ کے، تو اس سے ان کی جو ساکھ ہے وہ متاثر ہونے کے علاوہ ان کے لیے بہت سے خدشات بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور کیونکہ بیشتر وائلیشنز جو ہیں وہ حکومت اور حکومت کے ادارے کرتے ہیں، لہذا ان کے خلاف بہت سے ایکشنز ایسے ہوتے ہیں جو قانون سے بالاتر ہیں۔
نغمہ شیخ کا کہنا ہے کہ موجودہ وقت انسانی حقوق کے کارکنوں کے لیے صورتحال پہلے سے زیادہ سنگین ہے۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
آئیے اب سنتے ہیں نامہ نگار شکیل اختر کا ہفتہ وار کالم دوسرا پہلو۔
راجستھان کے راجسون ضلع میں بنگال کے ایک مسلم ورکر کے قتل اور انہیں زندہ جلائے جانے کے ویڈیو نے انڈیا کے تمام جمہوریت پسندوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اس ویڈیو میں قاتل کو کلہاڑی سے وار کرنے کے بعد لو جہاد کے بارے میں مسلمانوں کو وارننگ دیتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ حملہ آور قتل کے بعد کہتا ہے کہ لو جہاد میں جو بھی ملوث ہوگا اس کے ساتھ یہی برتاؤ کیا جائے گا۔ قتل کی یہ ویڈیو اس نے خود سوشل میڈیا پر پوسٹ کی جو کچھ ہی دیر میں وائرل ہو گئی۔ لو جہاد آر ایس ایس اور بی جے پی کا تخلیق کیا ہوا استعارہ ہے اور اس سے مراد ان مسلم نوجوانوں سے ہے جو ہندو لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں۔ ہندو سخت گیروں کا الزام ہے کہ مسلم اس طرح کی شادیاں ایک منظم مذہبی سازش کے تحت ہندو لڑکیوں کو مسلمان بنانے کے لیے کر رہے ہیں۔ بی جے پی کے کئی رہنما گزشتہ 2-3 برس سے اس ٹرم کو پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کرتے رہے ہیں۔ ابھی تک ایسا کوئی ثبوت یا اشارہ نہیں ملا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ اس طرح کی شادیاں کسی سازش کے تحت ہو رہی ہیں، لیکن نفرت کا یہ پروپیگنڈا کس حد تک مؤثر ہو رہا ہے اس کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ انسداد دہشت گردی کا ادارہ این آئی اے اس نام نہاد تصوراتی لو جہاد کی تفتیش کر رہا ہے۔ لو جہاد اور اس طرح کے دوسرے مسلم مخالف نفرت انگیز پروپیگنڈے کا معاشرے پر گہرا اثر پڑ رہا ہے، عام لوگ اب ان میں یقین کرنے لگے ہیں۔ راجستھان کے قتل کا واقعہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ حملہور مقتول کے بارے میں صرف یہ جانتا تھا کہ وہ مسلم ہے اور اس نے اسے صرف اس لیے قتل کیا کہ وہ مسلم تھا۔ مقتول ایک شادی شدہ شخص تھا جس کی مسلم بیوی اور 3 بچے بنگال کے مالدہ ضلع میں رہتے ہیں۔ وہ ملازمت کے لیے راجستھان میں مقیم تھا۔ قاتل کو واضح طور پر نفرت کی مہم سے ترغیب ملی تھی۔ راجستھان میں مذہبی نفرت کے سبب مسلمانوں کو قتل کرنے کے کئی واقعات ہو چکے ہیں۔ اس بہیمانہ واقعے پر بی جے پی کی قیادت اور راجستھان کی حکومت نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ پہلے کے بعد واقعات میں بھی قتل کی ویڈیو بنائی گئی تھیں اور انہیں باقاعدہ شیئر کیا گیا تھا۔ کچھ معاملوں میں ملزم گرفتار کیے گئے، لیکن میڈیا کی اطلاعات کے مطابق ان میں سے بیشتر ضمانت پر رہا ہو گئے۔ قتل کے اس تازہ معاملے میں بھی کچھ دنوں بعد حملہ آور کو ڈرگ اڈکٹ یا ذہنی طور پر بیمار بتا کر اگر ضمانت پر رہا کر دیا جائے تو کسی کو کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح کے بڑھتے ہوئے واقعات کا سبب بھی یہی ہے کہ مجرموں کو یہ پتہ ہے کہ وہ جرم کے بعد بچ جائیں گے اور انہیں معاشرے اور سیاست کے ایک طبقے کی پشت پناہی حاصل ہے۔ مذہبی اقلیتوں کے خلاف نفرت کی مہم شدت اختیار کر رہی ہے۔ جمعے کو بی جے پی کے ایک مرکزی وزیر نے بنگلور میں کہا کہ جب تک اسلام کو جڑ سے اکھاڑ کر نہیں پھینکا جاتا تب تک دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ گجرات کے بڑودا شہر میں بی جے پی کے ایک امیدوار نے ایک سیاسی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے حلقے میں داڑھی ٹوپی والوں کی تعداد کم ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو سماج دشمن قرار دیا اور کہا کہ انہیں دھمکا اور ڈرا کر رکھنا ضروری ہے۔ مسلمانوں کے خلاف نفرت کا یہ زہر رفتہ رفتہ پورے معاشرے میں پھیل رہا ہے۔ پہلے جو پس پردہ اپنی نفرتوں کا اظہار کرتے تھے اب کھل کر کرنے لگے ہیں۔ ملک میں اب اکثریت کی مذہبی سیاست ہو رہی ہے۔ یہ خطرناک نظریہ اور ایک خطرناک روش ہے۔ ایک سرکردہ صحافی رویش کمار نے موجودہ صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس سیاست کو مزید قاتلوں کی ضرورت ہے۔ نفرتوں کی اس سیاست کو معاشرے کے ایک بڑے طبقے کی قبولیت حاصل ہے۔ انڈین جمہوریت ایک برے دور سے گزر رہی ہے اور ملک کی ایک بڑی اکثریت محض خاموش تماشائی ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
انڈیا سے رخ کرتے ہیں خیبر پختونخوا کا، جہاں دارالحکومت پشاور میں کچھ خواتین نے مالی مشکلات پر قابو پانے کے لیے اپنے کچن میں ہی کاروبار شروع کر دیا ہے۔ وہ کیسے؟ تفصیل سنتے ہیں عزیز اللہ خان سے۔
پشاور کی ایک گھریلو خاتون سائمہ تعلیم یافتہ ہیں، لیکن گھر سے باہر جا کر ملازمت یا کاروبار کرنا ان کے لیے مشکل کام ہے۔ اپنے ہنر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اپنے ہی کچن کو اپنے کاروبار کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ سائمہ نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ کاروبار شروع کرنے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے اپنے بچوں کی ٹیچرز اور رشتہ دار دوستوں کو بتایا، اور سب سے زیادہ انہوں نے اس کے لیے سوشل میڈیا، خاص طور پر فیس بک کا سہارا لیا ہے۔
میسیجز مجھے میرے پیج کے تھرو آتے ہیں یا مجھے کال آتی ہے۔ پیج پہ جب میسج کرتے ہیں تو میں ان کا آرڈر لے کر ان سے پوری ڈیٹیل، ان کا ایڈریس ہے، ان کا کانٹیکٹ نمبر لے کر، پھر میرے پاس رائڈر ڈیلیوری سروس ہے امیگوز کے نام سے۔ پورے پشاور میں وہ لوگ پک اینڈ ڈراپ ڈیلیوری سروسز دے رہے ہیں، 100 روپیز ہے اور 150 روپیز ہے۔
سائمہ کے کچن میں شامی کباب لیڈی ریڈنگ ہسپتال کی ایک ڈاکٹر کے لیے تیار کیے جا رہے تھے۔ اس کچن میں ہر طرح کے گھریلو کھانے تیار کیے جاتے ہیں۔ حلیم، بریانی، دہی بھلے اور دیگر ڈشز آرڈر پر بنائے جاتے ہیں، جنہیں رائڈرز لوگوں کے گھروں تک پہنچا دیتے ہیں۔
ایسا پہنچا کہ 600 روپے کی جب میں نے ڈشز خریدی تو میں کافی پریشان تھی۔ میں نے کہا پتہ نہیں ڈشز لے تو آئے ہوں، پتہ نہیں یہ نکلیں گی بھی کہ نہیں نکلیں گی، آرڈرز جائیں گے کہ بھی نہیں جائیں گے۔ اور ابھی ماشاءاللہ سے ہر مہینے نہیں تو ہر دوسرے 2.5 مہینے میں تقریباً 10-15 ہزار کے میں ڈشز لا رہی ہوں۔
یہ کاروبار سوشل میڈیا پر زیادہ مقبول ہے اور بیشتر ملازمت پیشہ خواتین اور دیگر افراد اپنی مصروفیات کے باعث ان کچنز کو ہی اپنی پسند کے مطابق آرڈر دیتے ہیں۔ پشاور کے دو نوجوانوں نے ایک ویب سائٹ بھی تیار کی ہے جس میں ان کچنز کی فہرست اور ان کے کھانوں کی مکمل تفصیل ہے۔ محمد اعجاز نے کمپیوٹر کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ایم بی اے کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اب اس میں مزید بہتری لا رہے ہیں۔
ایک انڈیکیشن شو کرتا ہے کہ یوزر ابھی ٹیکنالوجی فرینڈلی ہو رہا ہے، لیکن جو آپ نے دوسری بات کی دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جو ریسٹورینٹ ہیں یا جو ہوم کچنز ہیں اسپیشلی، لٹریسی، کمپیوٹر لٹریسی کا جو مسئلہ ہے وہ ایک چیلنج ہے ہمیں۔ فیس بک تو وہ نارملی یوز کرتے ہیں، وہ تو ایک عام یوزر کی طرح فیس بک کو یوز کرتے ہیں، وہاں سے وہ آرڈر بھی لیتے ہیں۔ ہمارا جو ہے، ہمارا صرف یوزر کے لحاظ سے صرف فیس بک پہ آرڈر نہیں ہے، یہاں پہ ایون کہ ہم فیوچر پراسپیکٹ کو اگر دیکھیں تو ہم ٹیبل بکنگ کی طرف بھی جا رہے ہیں ریسٹورینٹ کے پوائنٹ آف ویو سے۔ یہاں پہ ان کی سیلز رپورٹ جو ہوم کچنز کو ملے گی، ہوم کچنز کا سب سے مین چیلنجنگ پوائنٹ ہے کہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم اگر لاس کر رہے ہیں تو کس وجہ سے کر رہے ہیں، اگر ہماری کاسٹ مارکیٹ میں ہائی جا رہی ہیں تو کسی وجہ سے کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے پاس ڈیٹا نہیں ہوتا کہ پچھلے منتھ میرا کتنا سیل ہوا ہے۔
ان کے دوسرے ساتھی بلال نے اس ویب سائٹ کا آغاز کیا تھا اور اس کا مقصد پشاور میں تمام خوراک تیار کرنے والے ریسٹورینٹس کے بارے میں معلومات ایک صفحے پر لانا تھا۔
ان کی پراپر انفارمیشن میں فون نمبر سے لے کے ان کا ایڈریس، ان کے جی پی ایس کوآرڈینیٹس، ان کی گیلری پلس ان کے مینیوز، کیونکہ سب سے بڑی پرابلم یہاں پہ یہ تھی کہ کسی کو ایک سنگل پلیٹ فارم نہیں تھا جہاں پہ سارے مینیوز اویلیبل ہوں۔ تو ہم نے پورے پشاور کے ریسٹورینٹس پلس ہوم کچنز ان کو khurakify.com پہ لسٹ کیے۔
ان کچنز کی تعداد 50 تک بتائی جاتی ہے، لیکن زیادہ فعال کچنز 20 سے 25 تک ہیں، جن میں پشاور پینڈا اور بیکری کے سامان بھی شامل ہیں۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں۔
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ سامعین، آئیے اب سنتے ہیں ہفتہ وار بالی ووڈ راؤنڈ اپ، ترتیب و پیشکش نصرت جہاں۔
بی بی سی بالی ووڈ راؤنڈ اپ، بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
میں بنی تیری رادھا، میں نے سکھیوں سے اکھیوں میں رکھنا ہے تجھ کو پیا تھوڑا زیادہ زیادہ۔ میں بنی تیری رادھا، تم نے سپنوں تڑپنوں میں رکھنا ہے مجھ کو پیا تھوڑا زیادہ زیادہ۔
انوشکا شرما وراٹ کوہلی کی رادھا کب اور کہاں بنیں گی، یہ بات کی بات ہے۔ خبر یہ ہے کہ دونوں اسی ہفتے اپنی فیملیز کے ساتھ اٹلی کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، اور یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی ہے کہ دونوں اٹلی کے شہر میلان میں شادی کر رہے ہیں۔ بھائی سانو کی، ہمیں کون سا شادی میں لڈو ملنے والے ہیں؟ اب دیکھیں جی، جوڑیاں تو ربھی بناتا ہے، اس میں ہم آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہیں جی،
رب نے
کس کی جوڑی کس کے ساتھ بن رہی ہے، کس کا بریک اپ ہو رہا ہے، یہ سب جاننے کے لیے ہے نا بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ تو آئیے پھر میرے ساتھ چلتے ہیں بالی ووڈ کی سیر پر۔ ایک بار پھر حاضر ہے آپ کی اپنی نصرت جہاں بالی ووڈ راؤنڈ اپ کے ساتھ۔
سواگ سے کریں گے سب کا سواگت۔
اس ہفتے ٹی وی شو بگ باس دیکھنے کا اتفاق ہوا، جس میں سلمان خان کے جلوے ہمیشہ کی طرح دمدار لیکن بولتی بند تھی۔
کچی ڈوریوں 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 سے میں نو تو باندھ لے۔
بھئی خان صاحب کا گلا جو خراب تھا، خان صاحب بڑی مشکل سے بول پا رہے تھے۔ کیوں بھائی، اتنا کام کیوں کرتے ہیں؟
انشاءاللہ کچھ 4-5 گھنٹوں کا ریسٹ مل جائے اور آواز ٹھیک ہو جائے گی، تو اس آواز سے زیادہ یوز مت ہوئے آپ،
मेरी ओरिजिनल आवाज भूल ना जाए।
दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल बैके अख नाले अख नू मिला के दिल दिया गल्ला है।
सल्लू भाई साथ साथ अपनी फिल्म टाइगर जिंदा है का प्रमोशन भी कर रहे हैं और लोग 22 दिसंबर का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। क्यों भाई, है ना सही बात?
22 तारीख का सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, काहे लिए भाई? ओ टाइगर जिंदा है, टाइगर जिंदा है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि टाइगर जिंदा है सीक्वल टू कौन सी फिल्म? हाँ, एक था टाइगर, उसकी सीक्वल है, वो आएगी 22 दिसंबर को।
अबे खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? मैं नहीं भाई, जहर से मुझे एलर्जी है।
कर ली जितनी अय्याशी करनी थी तुमने, अब पे बैक टाइम।
चल भाई सरदार, तेरी आंखें निकलवाओ सबसे पहले।
नहीं बोली जी प्लीज, मेरी आंखें नहीं, मैंने तो अभी तक ढंग से कुछ भी नहीं देखा है।
3 डेट्स देखी है?
हाँ जी,
बहुत है।
इस हफ्ते फुकरे सीक्वल की फुकरे रिटर्न रिलीज हुई है। टीम के साथ साथ लोगों को भी इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं। पिछली फिल्म की तरह इस फिल्म में भी अली फजल हैं। तो अली फजल जी, क्या इसमें आपका किरदार पहले से डिफरेंट है?
अंडर कॉन्फिडेंट और सहमा हुआ जैसा रहता था वो नहीं है इसमें। आई थिंक इज मैच्योर्ड, मेक्स डिसीजंस, ऑल ऑफ देम आर टुगेदर इन दिस मेस स्टार्ट टू एंड, तो बड़ा अच्छा है, मतलब मजा आया।
शमा तो जली रोशनी के लिए, इस शमा से कहीं आग लग जाए तो।
इन्हें कोई एक्शन किंग कहता है तो कोई हीमैन, और कुछ लोग इन्हें गरम धर्म कहते हैं। फिल्मों में ये ना जाने कितने कुत्तों का खून पी चुके हैं।
कुत्ते, कमीने, तुम उससे बच कर नहीं जा सकता।
मैं भी तेरे खून की कसम खाकर कहता हूँ, एक एक को चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा।
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड में अपने जमाने के हैंडसम एंड रोमांटिक हीरो धर्मेंद्र की।
मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है।
धर्मेंद्र जहाँ एक रोमांटिक हीरो बनकर लाखों लड़कियों के सपनों के शहजादे बने, वहीं सुनहरे पर्दे पर एक्शन हीरो के रूप में अकेले ही 10-10 गुंडों के छक्के छुड़ा दिया करते थे। तो धर्मपा जी, आपकी सेहत का राज क्या है?
क्या है हमारी सेहत का राज? आप सबकी मोहब्बत। आप जब मोहब्बत करते हैं, हमारे जज्बात को सींचते हैं, तो हम स्ट्रांग हो जाते हैं। आज मैं साथ बैठा हूँ, कम नहीं लग रहा। और बातें क्या करूँ, जी जान से आपको प्यार, दुआएं।
मैं तेरे इश्क में मरना चाहूं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर। मैं तेरे इश्क में
1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से अपने फिल्मी करियर का आगाज करने वाले धर्मेंद्र ने अगले 10 साल तक रोमांटिक हीरो के कामयाब रोल्स किए।
आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है।
धर्मेंद्र की रोमांटिक फिल्मों में दिल ने फिर याद किया, बंधनी, पूजा की फूल, बहारें फिर भी आएंगी और फूलों पत्थर के साथ साथ मेरे हमदम मेरे दोस्त जैसी फिल्में शामिल हैं।
छलकाए जा आइए आपकी आँखों के नाम, होंठों के नाम।
में फिल्म मेरा गांव मेरा देश से उन्हें एक्शन हीरो का खिताब मिला और 84 तक उन्होंने धर्मवीर, चरस, कातिलों के कातिल, राजतिलक, धर्म और कानून और शोले जैसी फिल्में की, जिनमें हेमा मालिनी और उनकी जोड़ी हिट हुई।
कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है, स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो एक दो तीन हो जाती है।
यहाँ हसीना रूठी नहीं बल्कि हमेशा के लिए धर्मेंद्र की हो गई। जी हाँ, बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से शादी कर ली, जो पहले से शादीशुदा थे। हेमा मालिनी के अलावा उनकी एक और महबूबा थी।
एक्टिंग मेरी महबूबा है ना, मैं इसको प्रोफेशन नहीं समझता। ये रूठ जाती है मैं मना लेता हूँ, मैं रूठ जाता हूँ ये मना लेती है। आपने देखा होगा मेरा आना जाना रहता है और आप दिल में बसा लेते हैं हमेशा की तरह।
ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। ओ आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम।
आज इंडस्ट्री में सलमान खान को धर्मेंद्र की परछाई कहा जाता है, और कहा जाता है कि स्क्रीन पर शर्ट उतारने की रिवायत सलमान ने नहीं बल्कि धर्मेंद्र ने शुरू की थी।
हाँ, वो तो मुझसे ही हुई थी। ऐसा मैं पेपरों से मुझे पता चला कि वो शुरुआत मैंने की थी फूल और पत्थर से, और उससे वो सीन में दुगनी जान आ गई। उस सीन को उसने बहुत उभार दिया। इवन अपना सलमान, मेरा बेटा है, वो कहता पाजी मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ आप जैसे थाइस बना लूँ। मैंने कहा बेटे यू विल डू इट, आई कैन सी अ लॉट ऑफ धर्मेंद्र इन यू।
देखा है तेरी आँखों में प्यार ही प्यार बेशुमार।
धर्मेंद्र ने बेशुमार हिट फिल्में दी, उन्हें इज्जत शोहरत दौलत सब कुछ मिला, लेकिन अवार्ड्स नहीं मिले।
पता नहीं मुझे अवार्ड्स नहीं मिले। मैं शुरू में था यार, मुझे अवार्ड मिले ये मैं हर जैसे बच्चे को होता है। मैं शुरू में न्यू कमर था तो बच्चा ही था। जब नहीं मिले तो फिर मुझे समझ नहीं आया इसकी वजह क्या है। एक्चुअली आई कुडंट लर्न द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। इसमें बहुत सी ट्रिक्स मेरे ख्याल से खेलने सीखने चाहिए, मैं नहीं सीख सकता। मेरी आत्मा नहीं मानती मैं ट्रिक्स खेलूं। सीधा सीधा साफ साफ चलता रहता हूं। और इससे ज़्यादा प्यार क्या होगा, आज तक लोगों ने मुझे अपने दिलों से निकाला नहीं, आदर सत्कार देकर मेरे हौसले को बढ़ा के रखा है। इससे बड़ा और क्या प्यार हो सकता है। अवार्ड आपको कल किसको क्या मिला था कुछ याद नहीं। ये शोहरत तो एक नशा है, चढ़ता है तो उतर भी जाता है, लेकिन प्यार मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो दिल में घर कर जाता है।
दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं।
धर्मेंद्र एक अच्छे अदाकार तो है ही, साथ ही शायर भी हैं।
कोई सोचता नहीं होगा धर्मेंद्र फूल और पत्थर वाला और ये धर्मवीर वाला और ये शोले वाला शायर भी हो सकता है, इसलिए उसके ऊपर भी लिखा है मैंने कि बकलम खुद अल्फाज मेरे अशार हैं। बकलम खुद अपनी कलम से लिखे हुए, बकलम खुद अल्फाज मेरे अशार हैं, नहीं आता खुद को भी यकीन। शायद इसलिए कि ज़माने को भरोसा है धर्म शायर हो सकता नहीं। उसके आगे लिखा है कि नहीं नहीं मैं शायर नहीं, शायरी मुझे आती नहीं, तासरात हैं दिल के मेरे, कलम ने मेरे यहाँ लिख दिए। अब जो शायरी है तो भाई शायरी समझो, नहीं है तो जो भी है मेरे दिल के तासरात हैं।
पल पल दिल के पास तुम रहती हो।
मोटे चक चक देखो आए फिक्रे, दूर तक तक देखो छाए फिक्रे।
धर्म पाजी की शायरी के बाद अब इस हफ्ते की फिल्म पर नजर डालते हैं। इस हफ्ते फुकरे रिटर्न रिलीज हुई है।
भोली भी पूछ रही होगी ना मेरे बारे में।
पूछ रही थी, अरे उसने तो चूड़ियां तुड़वा दी अपनी।
सच्ची?
शट अप।
तो अर्णव क्या कहेंगे इस फिल्म के बारे में?
एक फिल्म को आप कितनी बार देख सकते हैं? यानी अगर एक फिल्म दो या तीन साल के बाद भी आई है लेकिन वही सेम जोक्स, कास्ट तो ठीक है समझ में आता है एक सीक्वल है, लेकिन अगर सेम जोक्स भी हों तो बिल्कुल भी मज़ेदार फिल्म नहीं बन सकती है। फुकरे रिटर्न्स जो बनी है वो सिर्फ इस बलबूते पे बनी है कि पहले वाली एक बहुत उसमें एक नॉवल्टी थी, कुछ मज़ेदार गैग्स थे जो कि हम अभी तक सुनते हैं। एक अंबर सरिया बहुत अच्छा गाना भी था जो राम संपत का था, इसमें ना तो वो गाना है, जोक्स पुराने हैं, कास्ट वही है, लेकिन कुछ भी फ्रेशनेस नहीं है।
इस हफ्ते का बॉलीवुड राउंड अप अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत और रखे अपना ख्याल। खुदा हाफिज़।
बीबीसी बॉलीवुड राउंड अप, बॉलीवुड राउंड अप।
आप नुसरत जहां से बॉलीवुड राउंडअप सुन रहे थे। इसी के साथ सैरबीन इख्तिताम को पहुंचा। आज प्रोग्राम एडिटर थे काशिफ कमर, प्रोड्यूसर थे हुसैन अस्करी, लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे राज नारायण स्वामी, इस्लामाबाद में आमिर सदीक। आदिल शाहजेब को इजाजत दीजिए आखिर में अहम आलमी खबरों के खुलासे के साथ उबैद मलिक।
अमरीकी सदर की जानब से यरूशलम को इसराइल का दारुलहुकूमत तस्लीम करने के ऐलान के बाद फलस्तीन और इसराइल के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ है। इसराइल ने गजा से रॉकेट फायर किए जाने के जवाब में फलस्तीन के अस्करी ग्रुप हमास के खिलाफ फिजाई कार्रवाइयाँ की हैं। सऊदी अरब के खुफिया इदारे के एक सरबराह ने अमरीकी सदर की जानब से यरूशलम को इसराइल का दारुलहुकूमत तस्लीम करने के ऐलान के बाद तंबीह की है कि यह फैसला इंतहा पसंद ग्रोह के लिए ऑक्सीजन का किरदार अदा करेगा। चीन ने 70 के करीब लोहे और सोने की कानें बंद करने का ऐलान किया है। चीन की रियासती मीडिया के मुताबिक यह कदम माहौल में बढ़ती आलूदगी की वजह से उठाया गया है। अक़वामे मुत्तहिदा का कहना है कि रोहिंग्या मुसलमानों की बांग्लादेश से नकल मकानी मुसलसल जारी है। ये बीबीसी उर्दू सर्विस है।